سورہ نساء پانچواں پارہ آیت نمبر 88۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تهدوا اتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔
پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے، کیا تم لوگ اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو، حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں، تاکہ تم سب یکساں ہو جاؤ، لہذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناؤ جب تک وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کریں، اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناؤ سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے، لہذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالا دستی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ عنقریب تم دوسری قسم کے ایسے منافق لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو اس میں اوندھے منہ کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم لوگوں سے جنگ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ دیں اور دست درازی سے بھی باز نہ آئیں تو جہاں کہیں وہ ملیں انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان پر ہم نے تمہیں واضح بالا دستی دی ہے۔
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر أو المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔
اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کرے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، بس اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا، قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے ورثہ کو خوب بہا دیا جائے اور ایک غلام آزاد کیا جائے، اور جسے غلام میسر نہیں وہ 2 ماہ متواتر روزے رکھے، یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ، اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیاوی مفاد کے طالب ہو، جبکہ اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں، پہلے خود تم بھی تو ایسی حالت میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، اور یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے، گو اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے، ان کے لیے یہ درجات اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔
وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بجز ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ کوئی راہ پاتے ہیں، عین ممکن ہے اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرائے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہیں اور کشائش پائے گا جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے، پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔
اور جب تم سفر میں اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز قصر پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اور اے رسول، جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو ان کو تمہارے پیچھے ہونا چاہیے اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بار حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتارنے یا اتار کر رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو، بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ اور تم ان کافروں کے تعاقب میں سستی سے کام نہ لینا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ سے جیسی امید تم رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تتبع غير سبيل سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
اے رسول، ہم نے یہ کتاب یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کے طرف دار نہ بنیں اور اللہ سے طلب مغفرت کریں، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں، بے شک اللہ خیانت کار اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں رات کو تدبیریں سوچتے ہیں، اور اللہ ان کی تمام حرکات پر احاطہ رکھتا ہے. دیکھو، تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا مگر بروز قیامت اللہ سے ان کا دفاع کون کرے گا یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ اور جو برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو درگزر کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا. اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے لیے وبال کسب کرتا ہے، اور اللہ تو بڑا علم والا حکمت والا ہے. اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا. اور اے رسول، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود کو ہی غلطی میں ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی تلقین کرے. اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو اسے عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے. اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جھلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کریم کے پانچویں جز میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے لے کر آیت نمبر 115 تک آپ نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کو سنی ہے. جن چیزوں کو ان آیات میں زیر بحث لایا گیا ہے کافی زیادہ تفصیل طلب. ایک تصویر آپ کی خدمت میں کلی طور پر عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد جتنی چیزیں بیان ہو سکیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ اسلام کو طاقت عطا کی، ترقی عطا کی، مضبوطی عطا کی. تو اب کچھ نئے مسائل آنا شروع ہوئے. جب اسلام پر سختی کا زمانہ تھا تو زیادہ تر بلکہ اکثریت سوائے چند موارد کے لوگ اپنے دل سے دین کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر جب مشکلات مکہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوسری ہجرت جس میں خود رسول اللہ بھی آخر میں شامل ہوئے، دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف تھی۔ مدینہ میں جب اسلام کو ترقی اور طاقت ملنے لگی تو اب ایک اور قوم پیدا ہوئی جس کو قرآن مجید نے منافقین کہا ہے۔ منافقین کون لوگ تھے؟ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیات میں کافرین، مسلمین اور مؤمنین، اور اسی طرح منافقین، یہ جو گروہ بیان ہوئے، کفر، ایمان اور نفاق، یہ سب درجات پر مشتمل ہیں۔ چھوٹے درجے کے بھی ہوتے ہیں یہ تینوں، مومن بھی، کافر بھی اور منافق بھی، اور بڑے بڑے درجے کے بھی ہوتے ہیں۔ منافقین کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اندر سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور کسی لالچ یا کسی خوف کی وجہ سے اوپر سے اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان، لیکن جب حالات پلٹا کھاتے تھے تو ان کی حرکات سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ لوگ اندر سے ایمان نہیں لائے۔ تو یہ گروہ ان میں سے جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام قبول کیا، خاص طور پہ ان آیات کی آیت نمبر 88 اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں، ان کی شان نزول میں یہ بیان ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مکہ سے ایک دفعہ ہجرت کر کے آئے لیکن پھر مدینہ سے واپس چلے گئے، وہاں چلے گئے، کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ تو قرآن کریم نے فرمایا مومنوں کو مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بہت ہی اہم نقطہ اور بنیاد ہے اپنے زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن مجید کون سا راستہ اپنانے کا حکم دیتا ہے ایسے موارد میں، کہ جب آپ دیکھیں کہ انہی آیات کے مطابق چلتے ہیں، مسلمان ان منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے جو حقیقی مسلمان تھے۔ ایک وہ کہ جو جن کے دل میں ان کے لیے، ان منافقین کے لیے نرمی زیادہ تھی، ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے ان کے رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے پہلے مکہ میں سب اکٹھے رہے، اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کہ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، تو یہ نرمی کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کو خبردار کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جن پر یہ بات کلیئر تھی کہ رسول اللہ اور ان کے احکام سے جو راستہ پتہ چلے گا ہم وہ چلیں گے، ہم خود سے کوئی رائے قائم نہیں کریں گے، جو ہمارا مرکز ہمیں حکم دے گا اس کے مطابق ہم رویہ اختیار کریں گے۔ لیکن یہ دوسرے جو تھے، گویا کہ یہ دو جماعتیں وجود میں آ گئی۔ اب اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے آیت نمبر 88 میں، تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے، تمہیں ایک گروہ ہونا چاہیے، اپنی طاقت کو کم کرو، جبکہ یہ جو منافق ہے جن کے بارے میں تم میں سے بعض لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے، انہوں نے خود ایسے کام کیے جن کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو واپس کر دیا۔ اور یہ آیت اور اس کے علاوہ بھی آیات بہت ساری قرآن کی اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کا جو انجام ہوتا ہے برا یا اچھا، وہ اس کے اپنے اختیار کے نتیجے میں اللہ اسے دیتا ہے، زبردستی خداوند عالم کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اب مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ تمہارے ساتھ آئے تھے اور پھر یہ واپس چلے گئے، انہوں نے خود ایسے کام کیے کہ اللہ نے دوبارہ انہیں اس غلاظت کی طرف پلٹا دیا، واپس ان کے دلوں میں صحیح طرح ایمان گویا کہ داخل نہیں ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تم ہدایت کرو، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے گمراہ کر دیا تم چاہتے ہو اس کی ہدایت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، پہلے بتا دیا کہ انہوں نے خود ایسے کام کیے کہ خدا کے اس قانون، چونکہ قانون بنانے والا ہدایت و گمراہی کے قانون، انسان کب گمراہ ہوتا ہے، کس کام کے نتیجے میں، کس روش کے نتیجے میں، کب اس کو ہدایت ملتی ہے، یہ اللہ نے، خالق نے قوانین بنا دیے جو ہمارے اندر کار فرما ہے۔ جب ہم خود ایسے کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ اللہ نے گمراہی اور غلط راستے کی طرف جانا رکھا ہے، تو پھر اس قانون کی زد میں آ کر اپنے کام کی وجہ سے ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا تھا اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں گمراہی ہونی، اب یہ وہ کام کرتے رہے اور تم چاہتے رہو کہ ان کی ہدایت ہو جائے، تمہارا گویا کہ اللہ کا قانون کو تم نے
سمجھا نہیں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جس کو اللہ گمراہ کر دے تو کبھی بھی اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا. یعنی جس راستے کو اللہ نے ہدایت کے لیے رکھا ہے اس سے ہٹ کر تم چاہو کسی کی ہدایت ہو جائے تو ہدایت نہیں ہو سکتی. اور یہ تو حتیٰ کہ رسول اللہ سے خطاب کر کے قرآن نے فرمایا, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے, جسے اللہ چاہے اس کی ہدایت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قانون, اللہ کا بتایا ہوا راستہ, اور وہ یہ کہ خود سے آئے, اپنے اختیار سے, اپنی عقل سے. خود نہیں آنا چاہ رہا, خود برائی کی طرف مائل ہے, خود کفار کی طرف مائل ہے, آپ چاہے کہ ہدایت ہو جائے, یہ خدا بندہ عالم ایسے کی ہدایت نہیں کرے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. پھر ان کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ کیا کہ تم چاہ رہے ہو کہ ان کے بارے میں نرمی کی جائے جبکہ ان کے دلوں کی خبر تمہیں اللہ دے رہا ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کفر کر دو جیسے انہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا. یعنی اگر ان کو آزاد چھوڑا جائے, جو تم ان سے نرمی کر رہے ہو, ان کے بارے میں تمہارے دلوں میں اچھے جذبات ہیں, ان کو اگر موقع مل جائے تو تمہارے ایمان سے تمہیں واپس پلٹا کر کافر کر دیں. یہ ساری باتیں کہ خبردار کیا جا رہا کہ دو گروہ نہ بنو, جو کفار کے پاس چلے گئے ہیں ان کے بارے میں دو گروہ نہ بنو. اور آج کے زمانے میں, آج کے حالات میں اس کی تطبیق بہترین. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت کفار کے اور دشمنان اسلام کے اتحادی کون ہیں؟ آپ دیکھیں اس وقت جو بلاک بنے ہوئے دنیا میں, امریکہ, اسرائیل, کون سے ممالک ہیں جو ان کے اتحادی گنے جاتے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ایک مثلا جس نے قسم کھائی ہے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنے کی, اس کا اتحادی بن گیا. تم اس کے بارے میں دل میں نرمی رکھتے ہو؟ اور وہ کہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے اور ہر قیمت ادا کر رہا ہے اس مقابلے کی, تو ظاہر ہے جب تمہارے دل میں ادھر کے لیے نرمی ہے تو تم تردید کا شکار حتمن ہو جاؤ. پھر کیا ہے, جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تم اس کے ہدایت کرو. قرآن مجید زندہ کتاب ہے اور اس کی آیات آپ کو معاشرے اپنے زمانے کے حالات کی تطبیق بھی کر دیتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. کیا فرمایا؟ یہ چاہتے ہیں تم بھی ایسے کافر ہو جاؤ جیسے یہ ادھر چلے گئے ہیں. ان کو ہرگز دوست نہ بناؤ. ایک ہے کافروں سے دوستی, ایک ہے کافروں کے دوستوں سے دوستی. اس سے منع کیا جا رہا ہے. اس وقت تک ان کو دوست نہ بنانا جب تک جس طرح تم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کر دیا سب کچھ چھوڑ کر, یہ بھی خدا کے راستے میں اپنے مادی مفادات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یہ ہجرت نہ کر لیں, اس وقت تک ان کو دوست نہیں بنانا. آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے, مادی مفادات کی خاطر بدترین قسم کے فیصلے بعض افراد اور بعض حکمران کر رہے ہیں, جس کے بعد علی الاسلام السلام. وہ جو پہلے مثلا شریعت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے, انہوں نے اچانک کیسا پلٹا مارا ہے؟ یہ پلٹا نہیں مارا, یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات بنائے کہ ان کے نقاب اتار دی تاکہ انسان حق کو بھی دیکھ لے اور باطل کو بھی دیکھ لے. اس کے باوجود کہے کہ نہیں, ادھر بھی کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں, تجزیے اور تحلیل اور میڈیا اور ٹاک شوز, ادھر بھی کچھ اچھائیاں کچھ برائیاں, یہ سارے جیسے قرآن منافقوں کی نشانی بتاتا ہے. لا الہ, آپ اس سے گزر چکے نہ, آگے آئے گی اسی سورہ نساء میں منافقوں کی نشانی یہ کیا, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا, ان کی کیفیت کیا ہے؟ ادھر کی آواز چلتی ہے, کہتے ہیں ادھر والے, ادھر مفادات زیادہ ہے ادھر چلے جاؤ, ادھر کے مفادات زیادہ ہے تو ادھر چلے. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. فرمایا کہ یہ در کے اسفل میں ہے جہنم کے, انہوں نے جو خرابیاں کی ہیں دین کے ساتھ اسلام. آج تک آپ تاریخ پڑھیے, دین اسلام کے ساتھ جو خیانتیں اندر سے ہوئی ہیں, ہرگز باہر سے ہونے والی خیانتیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. جو اسلام کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس دین کو کاٹا گیا ہے اور اس دین کو نقصان پہنچایا گیا ہے, باہر کے ظاہری دشمن جنہیں کافر کہا جاتا ہے, انہوں نے ان کا نقصان, کیونکہ جب مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنے ہی قلیل گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے حکم سے کثیر گروہوں پر غلبہ عطا کر دیا. اور تاریخ اسلام اب جنگ بدر دیکھیے, اسلحے میں کون زیادہ, تعداد میں کون زیادہ, لیکن جیتتا کون ہے؟ صاحبان ایمان جیتتا. لیکن اگر یہی لوگ تردید کا شکار ہو جائیں, ادھر ہی خیانت کرنے والے پیدا ہو جائیں, تو پھر نتائج برے نکلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. اب اس کے بعد اگلا نقطہ کہ جب اتنا ان کے بارے میں خبردار اور سخت لہجہ اپنایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو واپس چلے گئے, ان کے بارے میں بھی قرآن خبردار کرتا ہے کہ ان کو دیکھو, اگر تو یہ جو چلے گئے ہیں اور تمہارے سے جنگ نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہتے, تو تم بھی ان کو نہیں پکڑو, نہیں مارو. لیکن اگر یہ ان کے ساتھ مل کر تمہارے مقابلے پہ آ جائے, پھر نہیں کہنا کہ یہ تو سامنے مسلمان کھڑا ہوا, پھر یہ کافر ہے, کافر والے حکم میں ہے, پھر لڑائی کرنی ہے. اب نرمی کرو گے تو تم مارے جاؤ گے, اب نرمی کرو گے تو وہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور تمہارے دل میں نرمی ہوگی تم ان کے ساتھ صحیح طرح سے لڑ نہیں سکو. اور اس معاملے میں جو شخصیت کمال پہ نظر آتی ہے ان جنگوں میں, وہ کون ہے؟ وہ قاتل المشرکین, جس کا لقب ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جن کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آتی کفار کے بارے میں, اسی لیے مولا کو معیار بنا دیا گیا اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے, کہ جو یہ فرمایا نا کہ منافق تجھ سے بغض رکھے گا, مومن کبھی نہیں بغض رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اندر ایمان اتر جاتا ہے, پھر مقابلے میں کفر میں اس کا سگا باپ سگا بھائی کیوں نہ, قرآن کی آیات بتاتی ہیں, جب اسے پتہ چل جائے یہ خدا کا دشمن ہے, پھر اس کے بارے میں نرمی پیدا نہیں ہوتی. تو جن کے دلوں میں نرمی ہے, اس کا مطلب ہے ایمان ابھی ان کے دلوں میں اترا نہیں ہے. تو یہ لوگ, یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ نفاق کی نشانی ہے, پورا ایمان نہیں ہے. تو یہ نفاق بعد میں کیسے ظاہر ہوگا؟ وہ شخص کہ جو سب سے یعنی بڑا لیڈر ہے قتل کفار اور قتل مشرکین میں, اس کے ساتھ دشمنی ہے. کس کو بنے گی؟ جن کے اندر ایمان نہیں اترا. کیوں دشمنی ہے؟ کیونکہ علی نے اس کو مارا, علی نے اس کو مارا, علی نے اس کو مارا. کچھ لوگ تھے بڑے سمجھدار تھے, دیکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کل کو کافر جیت جائے, تو ایسی باتیں بھی ان تک پہنچا دیتے تھے کہ اگر وہ جیت جائے تو یہ کہہ سکے ہم تو اندر سے تمہارے ساتھ تھے. لیکن جس نے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا, ان کا لیڈر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. تبھی ان کی ذات اقدس کو معیار بنا دیا گیا. علی کا بغض علامت نفاق, علی کی محبت علامت ایمان. صلوات پڑھیے محمد والا. یہاں پر یہ خبردار کیا گیا کہ جب اب جنگ ہو جائے تو تم یہ نہیں کہ سب کو مارنا شروع ہو جاؤ, دیکھنا ان میں سے بھی کہ کوئی واقعاً کوئی کمزور مومن جو تم سے جنگ نہیں کرتا لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے, ایک ہے کرپشن کی وجہ سے ان کے ساتھ ملنے کے لیے, ایک ہے نہیں کیونکہ کچھ لوگ نرم وہ بھی ہوتے ہیں, ہلکے ایمان والے بھی ہوتے ہیں, نہ کہ کرپٹ منافق ہوں چال باز ہوں, وہ نہیں, ان کو نہیں مارنا. اور ان کو جب مارنے کی بات آئی, ایک مومن کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ فرمایا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی جزا جہنم ہے, ہمیشہ اس میں رہے گا, اور اللہ کا غضب ہے اس پر اور اللہ کی لعنت ہے اس پر, اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم جہنم میں تیار کر رکھا ہے. اور آج آپ اپنا معاشرہ دیکھیے کہ کیسے قتل کرتے ہیں, 15-15, 20-20 ہزار لے کے بندہ مار دیتے ہیں. یہ بھی مسلمان ہے, مثلاً یہ ٹارگیٹ کلنگ, یہ کرائے کے قاتل, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جس پارٹی کے ساتھ بھی ان کا لنک ہوتا ہے تو وہ پارٹی والے کہتے ہیں تمہارے پینے کے لیے شراب حاضر ہے, تمہاری عیاشیوں کے لیے جو چاہتے ہو سب حاضر ہے, عیاشیاں کرتے رہو, بس جب ہم کہیں کہ فلان کو جا کے قتل کرنا ہے قتل کرنا. یہ بھی تو مسلمان ہیں نا, ان کو بھی تو مسلمانوں کا نام دیا جاتا ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ جو دنیا آگے, اگلی آیت میں کیا ہے کہ اے ایمان والوں جب اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو کس سے لڑنے لگے, کس کو مارنے لگے ہو, یہ نہیں کہ تمہارے پاس طاقت زیادہ ہو اندھا دھن مار دو جا کر, تحقیق کر لیا کرو. اور اس سے کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے, کہ یہ علامت ہے کہ وہ سلامتی کا پیغام دے رہا ہے, اس کو نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. جیسا کہ آج کل برین واشنگ کر کے کہا جاتا ہے کہ اگلے کی بات نہیں سننی, بس مارنا اس کو, کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے, جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ایسا نہ کرنا دنیا کے مال کو چاہتے ہوئے، دنیا کے مفادات کو چاہتے ہوئے. یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں. اس طرح تو تم پہلے تھے کہ مال دنیا کے لیے بندے مار دیا کرتے تھے، اب تو اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اب مال دنیا کے لیے تم دیکھو کہ یہ جس پر میں حملہ کیا میں نے، اب یہ مجھ سے ہار گیا ہے، اس کے پاس مال بہت ہے، اس مال کی لالچ میں تم بندہ مار دو. یہ تم اسلام سے پہلے اس طرح تھے. آج بھی جو چند ہزار روپوں کے لیے، چند لاکھ روپوں کے لیے بندے مار دیتے ہیں اپنے بڑوں کے کہنے پر، قرآن مجید سخت ان کے خلاف یہاں پر بیانات دیتا ہے. اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں کہا گیا، فرمایا گیا کہ مجاہد یعنی میدان عمل میں رہنے والے، ان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے ان پر کہ جو مجاہد نہیں ہیں، بغیر عذر کے نہیں نکلتے. کچھ ہیں کہ جن کو اللہ نے خود معذور قرار دیا اس وجہ سے یہ نہیں ہے، وہ نہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر میدان عمل میں نہیں نکلتے، فرمایا کہ ان کو ان سے افضل ہیں بہت زیادہ وہ لوگ کہ جو میدان عمل میں رہتے. اس زمانے میں چاہے میدان جنگ والی باہر نکلنا ہو، اور چاہے آج دین کے دفاع کے لیے دین کے درد کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا، ایسے اعمال کرنا، ایسے گروپس بنا لینا کہ جس سے یعنی دین کے پرچم کو بلند کیا جائے معاشرے میں، تعلیمات اسلام پھیلے، ایسے کام کرنا یہ مجاہد ہے. اور ایک غیر مجاہد کون سا ہے کہ اس کو دین سے کیا چاہیے؟ میری یہ منت پوری ہو جائے، میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، میری نوکری، میری تنخواہ زیادہ ہو جائے، میرا کام پھنس گیا وہ جائے. اس کو دین سے یہ چاہیے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ دین معاشرے میں کمزور کیا جا رہا ہے، دین پر فکری شکوک اور شبہات کے حملے کیے جا رہے ہیں، روح اسلام کو مسلمانوں سے چھینا، اسے کوئی پرواہ نہیں. اسے تنخواہ چاہیے، اسے صحت چاہیے، اسے موج مستی چاہیے، اسی کے لیے دعائیں بھی مانگتا ہے. یہ مجاہد نہیں، مجاہد ہوا کہ جو میدان عمل میں دین کا دفاع کرتا ہے، چاہے زمانہ امن ہو چاہے زمانہ جنگ. سلوات پڑھیے. مجاہد پھر ہجرت کی ترغیب دلائی، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، ایک گروہ کا اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ جب فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے، یعنی جو دیار کفر میں رہ گئے تھے. آج بھی بعض لوگ مثلا صرف دنیا کی نیت سے مثلا فرض کریں پاکستان چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، فقط دنیا کی نیت سے، یہ آیات اس کے لیے. اب وہ یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا، وہاں جا کے اس کی اولادیں بے دین ہو گئی، خود بے دین ہو گیا. اب جب فرشتے اس کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ تمہیں کیا مسئلہ تھا، کیوں تم تو دیندار تھے، مسلمان تھے، مسلمان گھر میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، کیا تم تو بے دین ہو گئے ہو، کیسے ہوا یہ؟ تو کہیں گے ہم تو ادھر ویک تھے تو ہم مثلا یہ ہو گئے. تو وہ کہیں گے اللہ کی زمین واسطے تھی اس دیار کفر سے نکل کر کسی جگہ جہاں پر ایمان پر تم رہ سکتے وہاں چلے جاتے. ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو جن کو کمزور کر دیا گیا، معاشرے کے کمزور لوگ کہ جن بیچاروں کا سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے کہ رات کو روٹی کھا سکے، ان کی فکر نہیں ہے، نہیں سمجھتے بات کو، کمزور ہے، انہیں قرآن کہتا ہے مستضعف. ان کا عذر اللہ قیامت کے دن قبول کر لے گا، چونکہ خدا جانتا ہے کون مستضعف ہے. لیکن وہ کہ جو دنیا کے لالچ میں چلا گیا، کسی دیار کفر میں جا کے بس گیا اور پھر وہاں پر بے دین ہو گیا اور اس کی اولادیں بے دین ہو گئی، اس کا عذر اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا کہ میں تو مستضعف تھا، میں تو فلان ہو گیا تھا. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ وسعتیں پائے گا. یہ کس ہجرت کا کہا جا رہا ہے؟ جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر. اگرچہ رسول اللہ کو مکہ سے بہت محبت ہے، لیکن ایسی ہجرت کی جنہوں نے دین کو ویلکم کیا تھا، ان سے ایسا تعلق بنایا رسول اللہ نے کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی مکہ میں رکے نہیں، پھر مکہ میں رسول اللہ واپس نہیں آئے. جہاں دین کا استقبال ہوا تھا وہیں پر رسول اللہ نے اپنا گھر اور مسکن اور وطن قرار دے دی. صلوات پڑھیے محمد والے. میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. فرمایا گیا کہ جب، اب آپ توجہ کریں کہ آج بعض لوگ جو نماز کے ساتھ جنہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے اور نماز کو گویا کہ مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، مثلا عزاداری کے، اور گویا کہ نماز اور عزاداری کی آپس میں کوئی دشمنی ہے، یہ بدترین مجرم اور خائن ہے، اور شیعہ قوم کے، شیعہ مذہب کی پشت میں چھرا گھوم پائے. دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے رسول، جب آپ ان کے ساتھ ہوں میدان جنگ اور جہاد میں اور وقت صلاۃ آ جائے، دشمن سامنے کھڑا ہو، تو دو حصوں میں بڑھ جاؤ. آپ جماعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، آدھا لشکر آپ کے ساتھ جماعت میں شرکت کرے، چار رکعت نماز دو رکعت ہو جائے گی، نماز خوف اسے کہا جاتا ہے. اور آدھا لشکر اپنا اسلحہ لے کے الرٹ کھڑا ہوگا دشمن حملہ نہ کرے. آپ توجہ کریں, آپ ایک رکعت جب تمام کریں گے ایک رکعت کے بعد آپ رک جائیں گے, اور وہ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے پہلی رکعت پڑھی ہے وہ دوسری رکعت پڑھ کے اپنی نماز تمام کریں گے, وہ جا کے پوزیشن سنبھالیں گے, آپ رکے رہیں گے, دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کے دوسری رکعت میں شامل ہوگا اور وہ اس دوسری رکعت اور ان کی آپ کی دوسری اور ان کی پہلی نماز آپ تمام کریں گے اور اس کے بعد جنگ آپ دوبارہ شروع کریں گے. یہ میدان جنگ آپ سنتے ہیں میدان صفین میں. مولا کائنات بار بار اوپر دیکھ رہے تھے, کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس بات کی پریشانی ہے, بار بار اوپر دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زوال تو نہیں ہو گیا, وقت زوال وقت نماز تو نہیں ہو گیا. اب ایک شخص ممبر پہ آتا ہے, معذرت چاہتا ہوں, ایک شخص ممبر پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ, کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو امام زمان, دیکھیں دھوکہ اور مغالطہ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ قرآن سے دوری کے نتائج ہیں, اللہ کے احکام کو سنجیدہ نہ لینے کے نتائج ہیں. کہتا ہے کہ جب امام زمان بیٹھے ہوں اور اذان ہو جائے تو اب تم اپنے امام کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جائیں گے, نعرے بھی مارتے ہیں. کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ امام اس علی کی اولاد ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی زوال کا وقت دیکھ رہا تھا, میدان جنگ میں بھی زوال کا وقت دیکھ رہا تھا کہ جنگ روک کر نماز پڑھی جائے, اور تو ہمیں کہہ رہے ہیں امام تیری طرح ہے کہ جو بیٹھے رہیں گے اذان سن کر, امام تیری طرح ہے کہ جو علی کی نسل ہے وہ بیٹھے رہیں گے اور وہ نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے؟ کوئی اسے سوال کرنے والا نہیں ہے, الٹے نعرے مارتے. یہ بدترین میں نے عرض کیا کہ خنجر ہے کہ جو شیعہ تشیع کی پشت میں گھونپا جا رہا ہے, اور اس کی زد میں آنا یہ نتیجہ ہے اور بلکہ یہ سزا ہے اللہ کی کتاب سے دوری. یعنی کیا؟ یعنی اس نصیحت پر عمل نہ کرنا کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائی تھی, قرآن اور اہل بیت. اس کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی پارٹی نہیں سوائے ان کے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کی باتوں پر جو عمل کرتے ہیں ان سے دین لیتے ہیں, اور ان سے دین اصلی سمجھ کر اس کے بعد انتخاب کرتے ہیں کہ حق کون سا اور باطل کون سا, کون ٹھیک باتیں کرتا ہے اور کون فراڈ کرتا ہے. ورنہ سنا سنایا دین کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہوتی. صلوات پڑھیے محمد والے. پھر فرمایا کہ جب نماز ادا کر لو تو پھر اب توجہ کریں, جنگ ہو رہی ہے, کیسا دیکھنا چاہتا ہے اللہ مومن کو, جنگ ہو رہی ہے, جب نماز پڑھ لو تو فذکر اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. اب تم میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھو, چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو چاہے گر گئے ہو زمین پر لیٹے ہو, خدا کا ذکر کرو, خدا کو یاد رکھو, اور جب اطمینان میں ہو جاؤ پھر نماز اسی طرح قائم کرو جس طرح تمہیں کہا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جان لو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے, اس لیے کہ نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں لکھ دی گئی ہے. اور آپ کہتے ہیں نماز ڈیلے کرو, وقت نماز کا معین کرنے والا کون ہے؟ کس نے نماز کے وقت معین کیے ہیں؟ میں نے؟ آپ نے؟ کس نے؟ اللہ نے. مجلس اعضاء کا وقت کون معین کرتا ہے؟ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے نا, جب بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر کیا تکلیف ہے کہ نماز کے ساتھ اس کو ٹکرانا ہے؟ جس کا وقت اللہ نے معین کر دیا اس کے ساتھ ٹکرانے کی کیا تکلیف ہے؟ شیعہ قوم کو ان چیزوں میں مبتلا کرنا قیامت کے دن بدترین گرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آئیں گے. وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وقت شہادت فرماتے ہیں کہ بلاؤ میرے شیعوں کو, میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, اور جب وہاں پر موجود لوگ آ جاتے ہیں جو قریب تھے آ جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو بتا دینا کہ ہماری شفاعت نماز کو ہلکا سمجھنے والوں کو نہیں نصیب ہو. یہ کس سے کھیل رہے ہیں؟ یہ لوگ کس نماز سے کھیل رہے ہیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے اہل بیت میں کیا مقام دیا کہ نماز میں میدان جنگ میں آدھے جا کے کھڑے ہو جاؤ دشمنوں کو دیکھو اور آدھے نماز پڑھو, پھر وہ آدھے کھڑے ہو جائیں اور دوسرے آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. آج ہماری جماعتوں کا کیا حال ہے؟ میں مساجد میں دیکھتا ہوں جماعت ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے ایک طبقہ بیٹھ کر ایک گپے مار رہا ہے, ایک اپنی نماز پڑھ رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے جماعت کی فضیلت کیا. کس نے تربیت کی ہے؟ انسان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. صلوات پڑھیے محمد والے. کچھ لوگ تھے کہ جو ان مشرکوں ان جو لوگ چلے گئے تھے واپس, ان کے بارے میں رسول اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو گمراہ کرے, یعنی آپ کو بھی ان کے بارے میں گویا کہ نرم کر دے, خراب لوگوں کے بارے میں آپ سے غلط فیصلہ کر رہا ہے. لیکن چونکہ آپ کا محافظ اللہ ہے, اللہ نے آپ کو عصمت عطا کی ہے, لہٰذا اللہ کے فضل اور رحمت سے آپ لوگ ان کی زد میں, آپ ہمارے رسول ان کی زد میں نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ جو آیات ہیں ان میں یہ فرمایا گیا کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس پر باقی رہ جاتا ہے. میں فقط اشارہ کر دوں کیونکہ ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اسی ٹائم کے اندر اسی قرآن مجید کے حوالے سے. دو لفظ ہیں, ایک ہے مغفرت, ایک ہے عفو, جسے ہم معافی کہتے ہیں. عفو اور مغفرت میں فرق ہے, عام طور پر ہم ان دونوں کا ایک ہی معنی کرتے ہیں. عفو یعنی اللہ نے معاف کر دیا, لیکن مغفرت کیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے, اگر اس پر خدا نخواستہ کوئی چھری لگ جائے, زخم سے کٹ جائے, کوئی ہڈی ٹوٹ جائے, تو یہ ایک نقص آ گیا. اب وہ جس سبب سے نقص آیا تھا, ہو سکتا ہے کہ اس سبب کو آپ معاف کر دیں کہ ٹھیک کوئی بات, لیکن وہ زخم تو موجود ہے نا. اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے, ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ فقط معاف کر دے اس کو, کہے کہ اس گناہ کو میں نے تو چھوڑ دیا, تجھے عذاب نہیں کروں, لیکن ایک اس گناہ کا اثر ہے کہ جو انسان کی روح پر رہ جاتا ہے, گویا کہ زخم لگ گیا. جو ہے استغفار, اس کا معنی کیا ہے کہ خدایا استغفر اللہ ایک ہے, مثلا واعف عنا ہمیں معاف فرما, واغفر لنا, یہ دو باتیں, اور ہماری مغفرت کر. کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت میں جو تو نے عذاب رکھا ہے وہ بھی ہمیں چھوڑ دے, اور یہ جو میں نے گناہ کر بیٹھا ہوں اس کے جو میرے روح پر اثرات ہوئے ہیں اور جو میرا دل سخت ہوا ہے, گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے, ان اثرات کو زائل کر دے, میری روح کو دوبارہ صحت مند بنا دے. یعنی آخرت کا اثر عفو, آخرت کا عذاب معافی, اور روح پر جو زخم لگا تھا, اس روح کی جو ہڈی ٹوٹ گئی تھی اس گناہ سے, روح کے اندر جو زخم لگ گیا تھا, جو گوشت کٹ گیا تھا, اس گوشت کو دوبارہ صحیح کر دے. یہ معنی ہے مغفرت کا, خدا کی مغفرت یعنی انسان کی روح کو دوبارہ صحت مند کر دے, اور عفو یعنی آخرت میں اس گناہ کا جو عذاب ہے وہ مجھے معاف کر دے. فرمایا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, اور ہم پہ رحم کر, انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک عادت جو ہمیں ہوتی ہے بعض اوقات محفلوں میں, مطلب دو دوست ذرا پکے بیٹھے ہوئے, باقی ذرا دور کے دوست ہیں, تو ایک دوسرے کے کان سے لگ جائے گا. اب کان سے لگے گا, دوسرا ہنسے گا, یہ بھی ہنسے گا, باقی سمجھیں گے کہ میرے ہمارا کسی کا بیڑا غرق ہوا ہے. چونکہ اگر بات سب کے سامنے کرنے والی ہوتی تو سب کے سامنے کرتے, ہم میں سے کسی کی غیبت ہوئی. تو فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم, بہت سارے جو ان کی سرگوشی ہیں لوگ جو آپس میں کرتے ہیں, ان میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کان میں کسی کے کیا کہا جائے, الا من امر بصدقۃن, چھپ کے کہا جائے کہ مثلا کوئی مدد لینے والا آیا تو اونچا کہنا مصلحت نہیں ہے, کان میں کہا جائے کہ صدقہ دے دو, کان میں کہا جائے کہ اچھی بات یہ ہے کہ تم ایسا کر دو, یا کان میں یہ کہا جائے کہ لوگ کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کی سلو کروا دو. اگر ایسے کام نہیں ہیں تو پھر یہ سرگوشیاں, عام طور پہ سرگوشیاں آپ کو پتہ ہے کس لیے کی جاتی ہیں؟ جب بھی آپ محفل میں بیٹھے ہوں, دو بندے سرگوشی کریں, آپ کے دل میں کیا جاتا ہے, یہ انہوں نے کیا بات. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے, اللہ نے فرمایا ان کی سرگوشیوں میں کوئی, کیونکہ منافقوں میں ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہوتا تھا رسول اللہ کی محفل میں, اب جو بات ہوئی ہے تو ہمیں کیا پالیسی اپنانی چاہیے, تو یہ پھر غلط ملط سرگوشیاں کرتے تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو یہ سرگوشی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا, یہ کس لیے کہا جا رہا ہے, بعض اوقات مصلحت نہیں ہوتی اونچی بات کرنے میں, اچھائی کی بات کرنے میں, کان میں کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ مثلا کر دیں, چھپا کے نیکی کا کہا جائے تاکہ مثلا اس کی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے, فلان کی جا رہی ہے, چھپا کے انسان, جیسے اللہ فرماتا ہے نا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, وہ لوگ کے جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, دن کے ٹائم بھی, رات کے ٹائم بھی, چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. تو یہ کیا ہے, یہ مرضی پہ نہیں ہے, کبھی کبھی اعلانیہ خرچ کرنا مصلحت ہوتی ہے, مثلا یہاں پہ کوئی اعلان کرے جی فلانا نے ایک کام کرنا ہے, تو اب میں دیکھوں اپنی شو کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, چونکہ خداوند عالم دلوں کے حال جانتا ہے, میں دیکھوں کہ اگر میں اناؤنس کروں گا تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں, یا آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے کہا کہ میں اس کے لیے اس کام کے لیے اتنے پیسے دیتا ہوں تو میرے بہت سارے دوست وہ کھڑے ہو جائیں گے, اگر میں نے چھپا کے دیا تو یہ لوگ ہیلپ نہیں کریں گے. تو اس نیت سے اگر کوئی اعلانیہ دیتا ہے اس مسئلت کی وجہ سے تاکہ مدد زیادہ ہو جائے تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن بعض جگہ کون سی ہیں, فرمایا گیا کہ دائیں ہاتھ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلنے دو, حتیٰ کہ اگر دیکھتے ہو کہ فلان شخص جس کی مدد کرنی ہے اس کو اگر پتہ چل جائے گا کہ تم نے مدد کی ہے تو تمہارے سامنے اس کی نظر جھک جائے گی, تو اس کو پتہ بھی نہ چلنے دو کہ تم نے اس کی. یہ کون کرتا ہے جس کے دل میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان جڑ بنا چکا ہو, اسے صرف اللہ سے چاہیے. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ملتا ہے, میرے ذہن میں آ گیا کہ امام تشریف فرما تھے, ایک شخص دور کسی شہر سے آیا, اس نے امام سے مدد کی درخواست کی, امام اندر تشریف لے گئے اور اندر سے پھر اس کی مدد کرنے کے لیے جو بھی چیز پیسے وغیرہ لے کر آئے تو اس کو پردے کے پیچھے سے بلایا, آپ توجہ کیجیے, پردے کے پیچھے سے بلایا اور پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کو وہ پیسے دے دیے. بعد میں سوال کرنے والوں نے امام سے سوال کیا کہ آپ نے سامنے آتے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو آپ نے پردے کے پیچھے سے کیوں دیا, تو امام نے فرمایا کہ جب میں نے اس کو یہ دینے تھے تو اس کی آنکھوں میں جو شرمندگی کا احساس ہونا تھا میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا, اس سے مجھے تکلیف ہوتی کہ جب میں اس کو دے رہا ہوں تو اس کی نظریں مثلا آپ دیکھتے ہیں نا جب کسی کو دیا جاتا ہے وغیرہ سے کیا کہتا ہے, بڑی مہربانی, میں تو بڑا غریب تھا مسکین تھا. فرمایا کہ میں اس ایک مومن کے چہرے پر یہ اثرات نہیں دیکھنا چاہتا. یہ معنی ہے کہ سرن و علانیت ہو خدا کی خاطر, جب تقاضا ہے کہ رازداری کی جائے تو پھر رازداری کی جائے, جب تقاضا ہے مسلط ہے کہ اعلانیہ دیا جائے تو اعلانیہ دیا جائے. صلوات پڑھی محمد والا. آخری آیت کہ جو اللہ کے رسول سے جھگڑا کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, اب کہ یا رسول اللہ آپ بہت سختی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ذرا نرمی کریں فلان کریں, دوسری طرف بھی دل نرم ہو اس کا. فرمایا کہ اور وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ آیت نمبر 115 ہے آج کے لیے آخری آیت, اس کو دیکھیے گا, جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے, اس کا مطلب ہے کہ جس راستے پر مومن حقیقی مومن چل رہے ہیں وہ معیار ہے, اس راستے سے ہٹ کر اگر کوئی چلے, آج بھی آپ دیکھ لیں, پہلے اندازہ کریں, قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کی باتیں کس گروہ میں کس نظام میں کس میں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں, وہ راستہ مومنوں کا. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول سے جھگڑا کرے اور اتباع کرے اس راستے کی جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے, مومنوں کی روش نہیں ہے, نولہ ما تولا, تو جس کو وہ اختیار کر رہا ہے ہم بھی اسی کو مسلط کر دیں. نولہ یہ وہی ولایت ہے, نولہ ما تولا, جس کو وہ اپنا ولی بنا رہا ہے سرپرست بنا رہا ہے ہم بھی اسی کو اس کا ولی بنا دیں گے. ونصلہ جہنم, اور پھر اس کو جہنم میں جلائیں گے, نتیجہ یہ وساعت مصیرہ, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے. اصل بات پڑھیے محمد والا. مومنوں کا راستہ میں چند باتیں کرنا, مومن مردوں کا راستہ روش کیا ہوتی ہے دیکھا جا سکتا, رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک مومنوں میں کیا صفات بتائی گی, کون لوگ مومن تھے, آئمہ نے اپنے شیعوں کی کیا صفات بتائی. مومنوں کا راستہ میں سوال کرتا ہوں, چونکہ یہ اس کیمرے پر کافی جگہوں پہ جا رہا ہے, میں سوال کرتا ہوں, اگر آپ سے پوچھا جائے مومنوں کا راستہ, مومن عورتوں کا راستہ حجاب ہے یا بے حجابی ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ حجاب ہے نا, تو پھر بے حجابی کیوں؟ جس نے غیر سبیل المؤمنین اپنائی تو اللہ اسی کو مسلط کرے گا اس کو. آج آپ دیکھتے ہیں مثلا اسی ہم کراچی میں دیکھتے ہیں جناب, عورتیں مرد مکس پھر رہے ہیں شادیوں میں, بے حجابی ہے, خواتین کو بنا سوار کر میک اپ کر کے نا محرم لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کو مثلا لے آئے ہیں اور بڑے جدید دور کے تقاضے پورے کر رہے ہیں, اس محفل میں جو موسیقی بج رہی ہے، جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اگر اسی سے سوال کیا جائے جگانے کے لیے کہ جو تو نے محفل سجائی ہے، اس محفل میں زمانے کا امام اس قابل ہے تیری محفل کہ اگر زمانے کا امام شرکت کرنا چاہے تو تیری اس خوشی میں شرکت کر سکے؟ کیا جواب دے گا؟ نہیں دے سکتا. شیطان والی تاویلیں اور وہ مومنین کا پاکیزگی کا طہارت کا حیا کا راستہ چھوڑ کر بے حیائی کا راستہ اپنا لینا، ذرا انسان سوچے تو واضح ہے، ورنہ اسی غلاظت کے سیلاب میں بہہ رہا ہے سب کچھ. فقط نام سے کہہ دینا کہ ہم آئمہ کو مانتے ہیں، نام سے قرآن کا نام لے لینا، زبان سے اللہ کا نام لے لینا، یہ کافی ہرگز نہیں ہے. اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ صلوات پڑھیے محمد والے. کچھ اور بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اگر خدا نے توفیق دی، چونکہ وقت تمام ہے، تو انشاءاللہ کسی بات کے موقع پہ کروں گا. میں نے یہ جو جمعہ گزرا ہے یثرب امام بارگاہ میں، جمعے کے دوسرے خطبے میں تذکرہ کیا تھا، آیت اللہ سیستانی سے ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ جب پھر توفیق ملی تو کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین اور تعلیمات پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنے قلب و جان کا حصہ بنانے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور پھر جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے مرد میدان بننے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دنیا کی ترقی سے زیادہ دین کو ترقی کرتا دیکھنے کی خواہش اور آرزو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.